الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حال رکھا ہے، اور اسی طرح انسانوں کا بھی ایک حال رکھا ہے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی وجہ شہرت بن جائے، وہ ایسی چیز جو اس سے جدا نہ کی جا سکے، وہ ایسی چیز جو احساس میں آئے اسے چھوا جائے یا اس کا خیال کیا جائے تو آپ اس چھونے اور احساس اور خیال اور تصور، ان چیزوں کو اس سے علیحدہ نہ کر سکیں، اسے کہتے ہیں حال۔ پانی کا حال اس کی تری ہے کہ کسی صورت پانی کیسا بھی ہو اس سے تری کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آگ کا حال حرارت ہے، اور آگ جتنی بھی مدھم ہو جائے یا آگ پر کتنے ہی کور ڈال دیے جائیں، آگ جلاتی ہے، اس کا حال یہی ہے۔ کوئلے کا حال سیاہی ہے، اور اس سیاہی کو کوئلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو حال اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ قائم ہو جائے حال اس سے جدا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسانوں کا بھی حال رکھا ہے، اور انسان کی اصل حالت اور اصل حال جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے، وہ اصل حال انسان کا عبدیت اور بندگی ہے۔ پانی زمین کے نیچے تہ میں ہوتا ہے، اس میں تری ہوتی ہے، اور سینکڑوں فٹ اور انچ زمین نے اسے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے ایک سفر درپیش ہوتا ہے، اور جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے اور تری اس کا حال ہے۔ ایسے ہی انسان مختلف پردوں میں چھپا رہتا ہے، پھر پردے اس پر پڑتے ہیں جذبات کے غلبے سے، پھر اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے اپنی ضروریات کی وجہ سے، پھر اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور جب حقائق کھلتے ہیں اور اصل حال سامنے آتا ہے تو پھر جا کر شعور پیدا ہوتا ہے कि जो ख्वाब मैं देख रहा था वो सब के सब ख्वाब ही थे और असल हकीकत अब सामने दिखाई दी। इसलिए इंसान का असल हाल वो ये है कि अबदियत गालिब आए, और इंसान का सबसे बर्बाद हाल ये है कि इंसान लायानी कामों में पड़ जाए। और इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों की खास सिफात 18वें पारे के बिल्कुल आगाज में फरमाई हैं, और अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिदून, वो जो अपने आप को फजूल कामों से बचाए रखते हैं। एक काम किसी आदमी की जरूरत है और दूसरा आदमी बगैर जरूरत के उस काम में मुब्तला हो जाए तो इसे कहते हैं फजूल हरकत। पुलिस का इंस्पेक्टर है, किसी एजेंसी का आदमी है, उसने मोहल्ले में गली में बाजार में देखना है क्या हो रहा है, तो हर वक्त इधर उधर देखता रहता है, और एक आदमी बगैर किसी वजह के रास्ते को छोड़कर इधर उधर देखे तो ठोकर इसको भी लगती है, ठोकर उसको भी लगती है, लेकिन उसकी ठोकर मंजिल की तलाश में है और इसकी ठोकर नादानी और हमाकत की दलील। इसलिए वो कभी फजूल काम में नहीं पड़ता, और जो चीजें उससे मुतालिक होती हैं वो उस चीज से अपना ताल्लुक कायम करता है। हिकायत तो मलका विक्टोरिया के मुतालिक भी आती है कि विक्टोरिया के दौर में बरतानिया का सूरज नहीं डूबता था। अफ्रीका में भी हुकूमत थी, यहां भी हुकूमत थी, कहां कहां हुकूमत थी, लेकिन ये बात दुरुस्त ना भी हो तो यूं कहो कि मलका ने बुलाया अपने पोते को और उसने कहा कि बच्चे तुम जानते हो हमारी सल्तनत कितनी वसीर है, और मैं सोच रही हूं कि बरतानिया को बेच दूं। तुम जवान हो, अल्लाह ने तुम्हें सलाहियतें दी हैं, और तुम ये बताओ कि बरतानिया की कीमत क्या लगेगी। अब वो जिस बरतानिया की कीमत लगवाना चाह रही थी पोते से, वो पोता हैरान रह गया और उसने कहा दादी बरतानिया बेचना है, ये कैसी बात आप कर रही हैं। तो उससे कहा बच्चे यही ख्याल है, तो जाओ सोचो कोई बादशाह जो बरतानिया हमसे खरीद ले, और पैसे कैश चाहिए। हफ्ते 10 दिन बाद फिर उसने बुलाया और कहा मेरे बेटे क्या सोचा। तो उसने कहा दादी मैं हैरान हूं, आप जैसी अकलमंद और आप जैसी दाना खातून बरतानिया बेचेंगी, और ये हो कैसे सकता है। उसने कहा बेटे तुम जानते हो कि जितनी शाही डाक है ये महल में मेरे पास सबसे पहले आती, मैं इसको دیکھتی ہوں جو میرے خطوط ہوتے ہیں رکھ لیتی ہوں، جو تمہاری والدہ کے ادھر بھیج دیتی ہوں تمہارے باپ کے لیے، یہ جو کچھ عرصے سے تمہارے نام فرانس کی شہزادی کے خطوط آ رہے ہیں میں نے کھولے نہیں، لیکن میں اس عمر میں جانتی ہوں کہ فرانس کی شہزادی تمہارے لیے کیوں خط لکھے گی اور تم کیوں اسے خط لکھتے ہو. لڑکا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد آنا. اس نے کہا دادی معذرت ہے یہ وہ. اور پھر آیا تو اسے ایک فہرست دی دادی نے اور اسے کہا بیٹے یہ میں نے ایک فہرست تیار کی ہے اور فرانس میں یہ جگہ ہے جو میں نے بات کر لی ہے خریدنی ہے، اس میں تمہارا بہت بڑا محل بنے گا. پھر اس میں یہ گاڑیاں ہیں جو تمہیں میں دوں گی حکومت برطانیہ کی طرف سے. پھر اسے کہا میرے بیٹے یہ اتنا پیسہ ہے جو سوئس بینکس میں ہر جگہ جا کر یہ تمہیں نفع اس سے ملے گا تاکہ تم ایک پرسکون زندگی گزار سکو. اور یہ فہرست جو بنی ہوئی ہے کہ کون کس کے بعد بادشاہ بنے گا یہ میں کاٹ رہی ہوں، تم کبھی بھی اس ملک کے بادشاہ نہیں بن سکتے. اور پھر اسے کہا کہ یہ لو پاسپورٹ اور اس پہ آخری مرتبہ برطانیہ کا ویزا فرانس کا لگے گا اور پھر تم کبھی بھی برطانیہ نہیں آ سکو گے، تمہارا تابوت آئے تو آئے اس کی پابندی نہیں، لیکن جیتے جی تم اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے. وہ پوتا پریشان ہوا اور اسے کہا دادی یہ کیا فیصلے ہیں؟ تو اس نے کہا بچے یہ جو خواتین اور شہزادیوں والی راہ تم نے پکڑی ہے نا، اس میں تو برطانیہ بک جائے اور پیسہ سارا بھی آ جائے تو جو اس کاموں ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں حکومت برطانیہ کی دولت بھی پھر اس کے لیے ناکافی ہو جاتی. سکھا جو تم کرتوت کرنے چلے ہو پوری سلطنت بھی ڈبو دیں اور بیچ دیں تو بھی یہ تمہاری حوس پوری نہیں ہوتی، اٹھو اور اس پہ عمل کرو. بہت سے لوگ جنہیں کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہوتا جن کاموں میں وہ پڑتے ہیں اور کوئی چیز انہیں روکنے کے لیے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور اللہ کا خوف جتنا غالب آتا جاتا ہے اتنا ہی اس انسان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور حقوق برابر ٹھیک ہوتے چلے جاتے. اللہ کے حقوق کا اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ اللہ کا حق بندگی کون ادا کر سکتا ہے، جبکہ حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ میں آپ کی ایسی فرما برداری کر ہی نہیں سکا جو آپ کا حق بنتا ہے. اور اللہ وہ معرفت نصیبی نہ ہو پائی جو معرفت تیرا حق بنتا ہے. تو اللہ کے بندوں کے جتنے حقوق ہیں ایک ایک چیز پہ اللہ پوچھے گا، اس لیے جتنا بھی کسی انسان کے عقیدے میں اور جتنا بھی کسی انسان کے حقوق العباد میں خرابی پیش آئے گی اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں عذاب اور کبھی خدا کی طرف سے لعنت میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اللہ جو فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے خدا کے پاس کیا بھیج رہا ہے. تو اللہ کے ہاں جو کچھ جا رہا ہے وہ پیسوں کا غبن ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ جا رہا ہے وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں جو کچھ جا رہا ہے وہ دھوکا اور جھوٹ ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے فرشتے حساب و کتاب شروع کر دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے ماریں گے اس انسان کی پیٹھ پر، اور فرشتے ماریں گے اس کو اور پوچھیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری، زندگی اس میں گزاری کہ میں لوگوں سے تعلقات کو توڑ دوں، منقطع کر دوں، کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، ختم ہوئی بات. زندگی اس نیت اور جذبے سے گزاری کہ اے رب میرے شر سے لوگ محفوظ رہیں، میں تو شریر آدمی ہوں بنیادی طور پہ، میرے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اس نے بھی بات اپنی ٹھیک کر لی. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کرنے کے کام، تو آپ نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ، اور تجھے چاہیے کہ تو اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے رو دے. اسے مومن آدمی کا حال ایسا ہی ہے، کوئی کچھ کرے کوئی کنسرن نہیں، کوئی تعلق نہیں، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تعریف کرتا ہے، منقبت میں پورا رسالہ چھاپ دیتا ہے، ذرہ برابر نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ خلق خدا کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے، صرف اس پہ نگاہ جائے کہ میرا اور اللہ کا کیا تعلق ہے، اور میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، مجھے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے. دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر حال طاری ہو جائے ابدیت کا، جیسے حرارت حال ہے آگ کا، جیسے تری حال ہے پانی کا، اسی طرح ابدیت جب جھلکنے لگے اور انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی مدح و ذم، ہر طرح کی تعریف اور مذمت سے اوپر اٹھا لے اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، لوگوں کی مذمت اس کو کوئی ملال کوئی دکھ نہ دے، لوگوں کی تعریف اسے اپنے حال سے باہر نہ نکال سکے، تو یہ کامل بندگی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اگر کافر کہہ دیا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اللہ نے اگر ایمان کو تسلیم کر لیا تو ایسا خوش نصیب بھی کوئی. یہ ابدیت ہے، یہ بندگی ہے، اور یہ مطلوب ہے شریعت میں. اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور اللہ بات کرتا ہے. جس طرح انسان دیکھتے ہیں ایسے نہیں، جس طرح انسان بولتے ہیں ایسے نہیں، اللہ کی ذات ہر اس چیز سے پاک ہے جو پروردگار کے متعلق لوگ گمان کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. ایک آدمی بات کرتا ہے اور اس کو زبان کی ضرورت ہے، لیکن خود زبان جو بات کر رہی ہے اس کو کس زبان کی ضرورت ہے؟ زبان تو خود کلام ہے. آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ کو دیکھنے کے لیے خود کس آنکھ کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی نہیں، اس لیے وہ عین وہ خود دیکھتی ہے. کان سنتے ہیں اور کانوں کی بات، کان بات سنتے ہیں دوسرے کی زبان سے، اور کان درکار ہیں آواز کو سننے کے لیے، لیکن خود کان کیسے سنتا ہے اس کو کوئی ضرورت. اس لیے اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی زبان اس کی بھی ہو، اور اللہ دیکھتا ہے اور جو دیکھتا ہے اس کو کسی آنکھ کی ضرورت نہیں، اور وہ سنتا ہے اور اس کسی کان کی ضرورت نہیں. یہ عالم امر ہے، اور ہم آپ جو کچھ دیکھتے اور سنتے اور بولتے ہیں یہ عالم خلق ہے. اس لیے جو آدمی عالم امر اور خلق دونوں کو ایک سمجھے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہی فرق تھا معتزلہ میں اور اہل سنہ میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بات کرتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے زبان بولتی ہے تو زبان کو زبان کی ضرورت نہیں، اسی طرح اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اور معتزلہ کا مسلک یہ تھا کہ خدا بھی محتاج ہے، اس کا کلام باطل ہے، اس کے بولنے کے کوئی معنی ایسے نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیز پیش آئی جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آئی. اس لیے بندگی حال بن جائے، بندگی اللہ کی ایک ایک چیز سے ٹپکنے لگے اور اسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کے دیکھنے سے اندازہ ہو کہ خدا کے بندے ایسے چلتے ہیں، اس کی گفتگو سے پتہ چلے کہ علم کسے کہتے ہیں اور اس علم پر عمل کیا ہوتا ہے. کسی انسان کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا یقین ہونے لگے، یہ ہے اصل بندگی. بہاولپور میں مقدمہ تھا، غلام عائشہ ایک خاتون تھی، اس کا نکاح قادیانیوں میں ہو گیا، تو علماء نے اس پہ احتجاج کیا. نواب بہاولپور نے دیوبند خط لکھا کہ مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجیں کہ وہ ہماری عدالت عالیہ سپریم کورٹ جو ریاست کی تھی اس میں بات ہو اسلام اور کفر پہ قادیانیوں کی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے، اور وزیر آباد میں اسٹیشن پہ ٹرین رکتی تھی، رکے اور چادر یا رومال تھا اسے بچھایا اور بیٹھ گئے، باقی لوگ بھی بیٹھ گئے. اور اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا، لالٹین لے کے گھوم رہا تھا جیسے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو لالٹین اونچی کی اور قریب آ کے دیکھا اور رو پڑا. بس راہ ہندو ہی. ان کے رفقا کہتے تھے ایک جگہ اور ایسی تھی جہاں پہ بیٹھنا پڑا، تو ایک عورت ہندو تھی جا رہی تھی اور آئی، دیکھا اور مسلمان ہو گئی اور رونے لگی کہ بھلا ایسے آدمی بھی جھوٹے ہوتے ہیں. یہ ابدیت ہے، خدا کی بندگی ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر پاکیزگی کا احساس ہونے لگے، اور بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا اور رونے لگا، اس کی باطن کی بندگی کی کیفیات نے اسے گھیر لیا اور اسے خود نہیں پتا کہ کیوں رو رہا ہے. یہ اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ لینا یہ خدا کی عبادت ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آدمی پر غالب آ جاتی تھی کہ اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو عبدیت کا یہ حال کہ کسی حال میں خدا کی یاد نہیں چھوٹے، بس یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کی یاد سب یادوں پر غالب آ جائے، اللہ تعالی کی یاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ غالب آ جائے وہ غالب آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، کسی کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، کسی کا رجحان جہاد پہ ہو جاتا ہے، کسی کا رجحان علم کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کا رجحان اللہ کی یاد کی طرف ہو جاتا ہے، سب چیزوں کا ماحصل ایک ہی نکلتا ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ یہ بندگی کا رنگ چڑھنا چاہیے اور اتنا مضبوط جو اللہ کہتا ہے صبغت اللہ۔ اور لوگوں، عیسائی اپنے بچوں کو بیپٹسٹ کے یہاں لے جا کر رنگ دلواتے ہیں، ہر قوم ہر جگہ لوگ خوشیوں میں ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں، ہولی دیوالی ان میں رنگ ہوتا ہے۔ پنجاب میں پرانی رسم تھی کہ بڑے بیٹے کی شادی کے لیے جب صدا دینے جاتی تھی تو سفید کپڑوں پہ رنگ پھینکتے تھے، یہ سارے ہر قوم میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبغت اللہ، اور لوگوں اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کی بندگی کے رنگ سے کوئی بہتر رنگ نہیں۔